أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات
الله وسلم على محمد وعلى محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے جن مومنین مومنات نے التماس دعا کہی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت و حاجات کی برابری اور مجلس اعضاء کی قبولیت کی دعا شامل کرتے ہوئے، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعزائي محترم، سوء ظن کے عنوان سے چند گزارشات کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو انشاءاللہ آج اس موضوع کے دو حصے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. اگر مناسب ہو، آداب مجلس کا تقاضا ہے کہ مجلس کے دوران نہ کھایا پیا جائے، تو اب چونکہ ایک تقسیم جو ہو چکا ہے اس کو تناول فرما لیں. تقاضۂ فرش عزا ہے، سبیل اور وہ باہر ہونا چاہیے یا پھر مجلس کے بعد. درود پڑے گا محمد و آل محمد. بدگمانی اور سوء ظن کا جو عنوان کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج اس کے جو دونوں حصے ہیں، پہلے حصے کو امید ہے ہم مکمل کریں گے، اور دوسرے حصے کا بھی آغاز کریں گے تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ موضوع کو تمام کیا جائے گا۔ انسان بدگمان ہوتا ہے یا خدا سے یا مخلوق سے، یعنی ہماری بدگمانیوں کے جو تعلق ہے ایک حصہ خدا کے ساتھ، انسان خدا سے بدگمان ہو جائے۔ خدا سے متعلق سوء ظن کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور بندگان سے متعلق جو سوء ظن ہے وہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ گناہ کبیرہ چھٹے امام کے مطابق پوچھا گیا کہ مولا گناہ کبیرہ کسے کہیں گے، تو آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں اللہ کے نبی کی یا قرآن کی آیات میں جس کے بارے میں آگ کے عذاب کا کہا گیا ہے، یعنی جس گناہ پر جہنم کا کہا گیا ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ اور یہ جو سوء ظن، اللہ سے سوء ظن کرنا، خدا سے بدگمان ہونا، اس کو پروردگار نے منافقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یعنی جہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے جن آیات میں، اس آیت کے اندر خدا کے بارے میں بدگمان ہونے والوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ فتح کی آخر آیت نمبر 6 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 6 پارہ نمبر 26 آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء۔ اب یہاں آیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ عذاب کرے گا، ویعذب، اللہ عذاب کرے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک مردوں کو۔ اگلی کیٹیگری بیان کی ہے، اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے والوں کو، الظانین، بدگمانی، الظانین گمان کرنے والے، الظانین باللہ، اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے۔ اب گمان تو اچھا بھی ہوتا ہے، انسان حسن ظن بھی تو رکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے، اگلے حصے میں اس کو کھول دیا، ظن السوء، برا گمان کرنے والے، ان کے لیے عذاب ہے۔ علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، غضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساءت مصیرہ۔ آگے سے بھی سخت بات کی ہے، توجہ فرمائیں، اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو، اور جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ان کو۔ یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے، یہ بری گردش میں آ گئے، اور ان پر اللہ نے غضب کیا، اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے، جو بہت برا انجام ہے۔ بس بدگمان ہونا پروردگار کے بارے میں، ہم مختلف معاملات میں اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، مثلا دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بدگمانی، انسان دعا کر کر کے تھک جائے کہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اسی طرح انسان یہ سمجھے کہ شاید جو نیکیاں میں کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی نیکیاں انجام دی ہیں کوئی فائدہ اس کا ہو نہیں رہا۔ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کوئی نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا اسے رزلٹ، آؤٹ پٹ ملے۔ فطری شاید ہے، عادت ہے انسان کی، اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو بعد میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جواب میں اچھا سلوک کیا جائے، طلب کرتا ہے، نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ان پہ احسان کیا تھا، میں نے تو نیکی کی تھی، جواب میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب نیکی جو کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو نیکی کی، جو اچھائی کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بعض اوقات میرا اور آپ کا تقاضا اور ہمارے دل میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ انسان جو نیکیاں اس دنیا میں انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ادھار کیوں کرتا ہے، کیش پہ کام کیوں نہیں چلاتا؟ ہم نے نیکی کی، اللہ نے کہا تمہیں آگے اجر ملے گا، یا اللہ کو کیش سسٹم نہیں ہو سکتا کہ نقد نقد ہو جائے؟ آج کل تو موبائل اکاؤنٹ بھی شروع ہو گئے، یا اللہ تو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ موبائل میں بھیج دیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ پروردگار نیکی کے اجر کو آگے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، تم یہ نیکی انجام دو، تم اس کام کو انجام دو، تم اس بھلائی کا کام کرو، پروردگار تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا جب تم پہنچو گے۔ تو اب یہاں پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ خدا نیکیوں کا اجر سارے کا سارا اسی دنیا میں کیوں عطا نہیں کر دیتا؟ وجہ اللہ دے دے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں، اس عالم میں، جس عالم میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس عالم میں وسعت نہیں ہے اتنی کہ نیکیوں کا سارا اجر یہاں پہ دے دیا جائے. ممکن ہے کہ کسی انسان نے ایک ایسی نیکی کی ہے, اللہ کہہ نیکیوں کا اجر بہت زیادہ, یاد رکھیں, جس نے خلوص سے دل کے ساتھ ایک درود پڑھ دیا ہو محمد و آل محمد پر, درود پڑھے گا محمد و آل محمد, جس نے خلوص کے ساتھ درود پڑھ دیا ہو, اب ایک درود کا اجر دیکھیں, اجر دینے والے کی اس کا ظرف ہوتا ہے, دینے والا نا اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے. کسی نے آگے کسی سے کچھ مانگا, اس نے جیب سے 10 روپے نکال کے دے دیے, ظاہر اس کے ظرف کے مطابق تھا, اس نے 10 روپے دے دیے. کسی مدد کے لیے آئے, فرض کریں آج کل سیلاب زدگان کے لیے جو مدد کا تقاضا کیا جائے, تو ہم میں سے ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق دے دے گا, اس کے دینے سے پتہ چلے گا کہ ظرف کتنا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. سائل کو دینے سے پتہ چلتا ہے کہ ظرف کتنا ہے, جس کے پاس تھوڑا ہے اس نے سارا دے دیا. کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی, ایک مزدور ایک ریلیف کیمپ میں پہنچا اور اپنی 6 دن کی کمائی, 6 دن کی کمائی پوری کی پوری اس نے سیلاب زدگان کے لیے دے دی, اس نے اپنے پاس نہیں رکھا, مقدار میں کم ہے لیکن اس کے پاس جتنی تھی وہ ساری دے دی. یعنی ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے. اب پروردگار کے ظرف, اللہ کا ظرف تو لامحدود ہے, خدا نیکیوں کا اجر بھی لامحدود دے گا. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس عالم میں وسعت نہیں ہے. فرض کریں ایک نیکی انسان نے انجام دی, اللہ کے ہاں اس نیکی کا اجر یہ ہے اگر اس دنیا میں دیا جائے, اس دنیا میں اگر اس نیکی کا اجر دیا جائے اللہ کے ہاں اتنا ہے اس کا اجر کہ یہ پوری زمین اس بندے کو دے دی جائے, پلانٹ ارتھ پورا اس بندے کو دے دیا جائے تاکہ اس نیکی کا اجر اس کو ملے. اب اگر پلانٹ ارتھ ایک بندے کو دے دو, باقی 8 ارب کہاں جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. لہذا اگلی دنیا کو کیوں رکھا ہے, اگلی دنیا بہت بڑی ہے, کس قدر بڑی اور وسیع ہے اگلا عالم. کہتے ہیں کہ جس طرح بچہ رحم مادر سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کو وسعت کو دیکھتے ہوئے رحم مادر کس قدر چھوٹا لگے گا. پھر فرماتے ہیں جب انسان اگلے عالم میں پہنچے گا تو اسے یہ دنیا رحم مادر کی طرح لگے گی, اسے لگے گا کہ پچھلی دنیا جس سے آیا ہے وہ تو رحم مادر کی طرح چھوٹی تھی جب وہ اگلے عالم کی وسعتوں کو دیکھے گا. لہذا اب اگر انسان بدگمان ہو جائے, نیکیاں میں کر رہا ہوں کوئی فائدہ ہو نہیں رہا, نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی کیش میں کچھ مل نہیں رہا, اس دنیا میں اس کا کوئی جزا مجھے مل نہیں رہی, ایک اس پہ بدگمان ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان عبادت کے بارے میں بھی بدگمان ہو سکتا ہے کہ میں عبادت کیے جا رہا ہوں اثر کوئی نہیں ہو رہا. انسان توبہ کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہے, میں نے توبہ کی اللہ پتہ نہیں میری توبہ قبول نہیں ہوئی, نہیں بدگمانی کر لی توبہ کے بارے میں. اسی طرح انسان دینداری کے بارے میں بھی بدگمان ہو سکتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو زندگی کے ان کے مختلف فیزز آتے ہیں. مثلا ایک فیز میں بڑے اچھے دیندار, نماز کے پابند, گناہ سے بچنے والے, پھر ایک فیز ایسا آیا تو دیکھا تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. سوال اگر ان سے پوچھا جائے نا کیا وجہ ہے تو یار کر کے دیکھ لیے دینداری, کوئی فائدہ نہیں, مولویوں کی باتیں, ان کی باتوں میں آ جاؤ تو بندہ اس طرف جاتا ہے, وہیلا ہم نے کر کے دیکھ لیا کوئی اس کا فائدہ نہیں, دینداری کے بارے میں بدگمان ہو گیا. بعض لوگ کسی دیندار کے بگڑنے پہ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں, یہ بھی امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ کاش ایسا نہ ہو, ہو جاتے ہیں لوگ. ایک دیندار کو دیکھا کہ وہ ایک دیندار بندہ ہے, اس کی کوئی غلطی نظر آ گئی, پکڑ لی غلطی, اور اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لو جی دینداری کا کیا فائدہ. داڑھی کا معاملہ بھی اسی طرح سے, کوئی داڑھی والا گڑبڑ کرے سب کہتا ہے دیکھو داڑھی کے ساتھ اس نے یہ کیا, کیا فائدہ داڑھی رکھنے کا. مجھے ایک زیارت پہ ایک دوست نے کہا, میں نے ان سے درخواست کی آپ اپنی صورت کو بہتر کیوں نہیں کرتے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولا اچھا لگے گا. تو میں نے کہا ایمان جو تو آپ کے دل میں ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولنے میں کوئی مشکل اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا مشکل ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کسی دیندار کے منحرف ہونے کی وجہ سے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. بھائی دین کا کیا قصور ہے, دین تو اس روشنی کی طرح ہے, دھوپ کی طرح ہے, دین سورج کی دھوپ کی طرح ہے, دھوپ اگر زندہ پر پڑے تو اس کی زندگی میں اضافہ کرتی ہے, مردہ پر پڑے تو اس کی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا علی
در صلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی دیندار خراب ہو رہا ہے، حج کر کے خراب ہو گیا مثلا، زیارات سا کے اور بگڑ گیا، مسئلہ زیارات میں یا حج میں نہیں ہے، حج ایک شرعی رکن ہے، دین کا رکن ہے، زیارت ایک تاکیدی مستحب ہے جس کو انجام دیا جاتا ہے، اور یہ اعمال سورج کی دھوپ کی طرح ہے، کیا اثر کریں گے؟ اگر کوئی مردار پڑا ہو سورج کی روشنی میں، دھوپ پہ پڑا رہے، تو کیا ہوگا؟ جتنی اس پہ دھوپ پڑے گی اس قدر اس کے سڑنے میں، اس کے بدبو میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہم میں سے جو باطنی طور پہ مر چکے ہیں، جن کا باطن مردہ ہو چکا ہے، دین کی روشنی جتنی پڑتی رہے اس کے بدبو میں ہی اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے مزاج میں اکھڑپن آتا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکھڑے اکھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ، کیوں اکھڑے؟ دین میں اکھڑپن نہیں ہے. دوسری بات، جو کسی دیندار کی وجہ سے، دیندار کے منحرف ہونے کی وجہ سے اگر دین سے مایوس ہوتا ہے تو غلط کر رہا ہے. خدا نے اس دیندار کو آپ کے لیے معیار قرار نہیں دیا ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے. نبی معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، بس کیا ہوگا، اب نبی کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنا ہے. فرق نہیں ہے، کوئی مدینے میں آئے نہ اسلام قبول کرنے کے لیے، فرض میں آپ کو مثال دوں، کوئی اگر مدینے میں داخل ہوا، آ کر میں اسلام قبول کرنا ہے، کسی مسلمان سے ملے اور اس کے ساتھ نشست و برخاست کرے، مثلا مدینے میں آیا اور اس کی ملاقات ابو سفیان سے ہو گئی، مسلمان ہو چکے اور وہ ابو سفیان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، کچھ دن رہا، اس کے بعد اب وہ مدینے سے پلٹتے ہوئے اسلام کے بارے میں رائے قائم کر لے، اس کو دیکھ کے اگر فقط، تو یہ ظاہر ہے کہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی تشخیص کا مسئلہ ہے. اگر اس کے بجائے اس کی ملاقات سلمان فارسی سے ہو جاتی تو اس کو اسلام کا چہرہ نظر آتا. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. پس پروردگار کے بارے میں بدگمان ہونا، دینداری سے بدگمان ہو گئے، کہتے میں نے کہیں یہ جملہ سنا ہوا ہے، آپ ایک زمانے میں بڑے دیندار تھے، بچیوں سے پوچھا جاتا ہے بیٹا ہم نے تو آپ کو بڑا باپردہ دیکھا تھا، اب کیا ہوا؟ بڑا پردہ کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ فائدہ کہاں اس فائدے کو لینا چاہ رہے تھے؟ کیا فائدہ ملنا چاہیے تھا؟ فرشتے نازل ہوتے اوپر سے، آسمان سے کوئی کتابیں لے کے آ جاتے، جو قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے نہیں، تو اب وہ کہتے تھے کچھ اور ہونا چاہیے. بھائی نبی آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث تمہارے سامنے آ گئی، معجزات کو دیکھ لیا، اب سب کچھ دیکھ لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ قرآن نے کہا، اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آ جائے نیچے بادلوں کے سائے میں، یا فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر نیچے اتر آئے؟ کیا چاہتے ہو؟ تب جا کے تم سمجھو گے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک وہ بندہ جس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ اس طرح کا ہے کہ ایک زمانے میں بڑا دیندار اور اگلے زمانے میں بالکل فارغ. مسئلہ کس چیز میں؟ مسئلہ جناب بدگمانی کا ہے. یہ اپنی دینداری سے بدگمان ہو گیا تھا، اور بدگمانی میں نے عرض کیا، بدگمانی کیا ہے؟ اثم ہے، وہ گناہ ہے جو نیکیوں کی توفیق سلب کرتی ہے. اس کی بدگمانی نے اس کو دینداری کی سرحد سے باہر کر دیا. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. انسان بدگمان ہوتا جائے. اللہ نے رائے خدا میں انفاق کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خدا تمہیں ایک کے بدلے میں 10 دے گا، ایک کے بدلے میں 70 دے گا، ایک کے بدلے میں 700 دے گا، کہا ہوا ہے. اب انسان اسی نیت سے دے اور بعد میں اسے لگے کہ ہوا نہیں، ایک دیا تھا 10 ہوئے نہیں، دیا تھا 70 نہیں ہوئے، دیا تھا 700 نہیں ہوئے، اور وہ انفاق سے بدگمان ہو جائے. اللہ نے تو کہا تھا 2 تو ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے دیا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے دیا ہمارے مال میں تو اضافہ نہیں ہو رہا، ہمارے بیلنس میں اضافہ تو ہو نہیں رہا، سالانہ اتنا ہی کما رہے ہیں جتنا کما رہے تھے، انفاق کا کفاس فائدہ نہیں ہوا، انفاق کے بارے میں بدگمان ہوا. اچھا، انفاق کے بارے میں بدگمان کون ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بدگمان کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت اہم اور نسبتاً لرزا دینے والی حدیث ہے، توجہ فرمائیے گا، چھٹے امام نے فرمایا، راہ خدا میں انفاق نہ کرنا خدا کے متعلق بدگمانی پر مبنی ہے. جو رائے خدا میں انفاق نہیں کرتا اصل میں یہ اللہ سے بدگمان ہے, اس کو خدا کے بارے میں بدگمانی ہے. کیوں؟ اگر خدا کے بارے میں بدگمان نہیں ہوگا تو اسے خدا کے وعدے پہ یقین ہوگا. اور جیسے میں نے تمہیدی نقطے میں عرض کیا, اگر اس دنیا میں, اس جگہ میں, اس کائنات میں وسعت اتنی ہوتی, گنجائش ہوتی تو اللہ نے دے دینا تھا. اللہ کے دینے میں مسئلہ نہیں ہے, اس جگہ کی وسعت اتنی ہے, زمان محدود ہے, مکان محدود ہے, یہاں نہیں آ سکتا پورا اجر. لہذا رائے خدا میں انفاق نہ کرنا اللہ سے بدگمانی ہے, یہ انسان اللہ سے بدگمان. ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہم ایسے زندگی کو نہیں گزار رہے کہ جہاں رائے خدا میں انفاق ہو نہیں رہا. ضمناً انفاق کی مختصر تعریف ضرور عرض کرنا چاہوں گا, ہر خرچ کیا گیا انفاق نہیں ہے. جس نے رائے خدا میں خرچ کیا, رائے خدا میں خرچ کیا سب انفاق میں شمار نہیں ہوتا. انفاق اس خرچ کو کہتے ہیں جو واقعی کسی مستحق تک پہنچایا جائے, وہ انفاق ہے. ضرورت کا پورا کرنا انفاق ہے. اگر کسی جگہ ضرورت نہیں ہے, آپ نے وہاں خرچ کیا, انفاق نہیں ہے. خرچ ہے, انفاق نہیں ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے, انسان سمجھتا ہے انفاق کیا ہے. لہذا انفاق یعنی کیا؟ کسی کمی کو پورا کرنا, کسی خلا کو پر کرنا, کسی واقعی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کرنا. بھوکے کو کھانا کھلانا انفاق ہے, پیٹ بھرے ہوئے کو کھانا کھلانا انفاق نہیں ہے. جس کو گوشت نہیں ملتا ہے اکثر, اس کو گوشت کھلانا انفاق ہے. جو ڈیلی کھاتے ہوں ان کو کھلانا انفاق نہیں ہے. خرچ ہے, خرچ ہے. اب خرچ کا جو اجر اگر اللہ نے رکھا ہو, قرآن میں جو اجر بیان کیے وہ انفاق کے بیان کیے ہیں. انفاق میں اور خرچ میں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا کس قدر سخت مسئلہ ہے, ہم نے یہ واضح سنا ہے. اگر کوئی انسان گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرے تو بخشش ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. لیکن ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں درود پڑے گا محمد و آل محمد, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا, توبہ و استغفار کے بعد اللہ کسی مومن کو عذاب نہیں دے گا, مگر توبہ اور استغفار کے بعد اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دینا. مگر, مگر کا مطلب ہے کہ کچھ ہیں جن کو پھر بھی عذاب ہوگا. جب بھی اللہ آتا ہے نا بیچ میں, اللہ کا مطلب یہ جو پچھلا حکم تھا یہ اگلے والوں کے لیے نہیں ہے. اندر آ جائے اللہ فلاں کے, مثلا سب اندر آئیں اللہ زید, سب کو آنے کی اجازت ہے لیکن یہ آنے کا حکم اللہ کے بعد زید کے لیے نہیں ہے. یہاں بھی اللہ ہے, توبہ و استغفار کے بعد اللہ کسی پر عذاب نہیں کرے گا, مگر اللہ, مگر کا مطلب اس کے بعد جو بیان ہو رہے ہیں ان پر توبہ و استغفار کے بعد بھی عذاب ہوگا. کون ہے وہ؟ مگر خدا کے متعلق بدگمانی اور رحمت خدا سے امید کی کمی. جو خدا کے بارے میں بدگمان ہے, جس کو رحمت خدا کی امید نہیں ہے, اس کو توبہ و استغفار فائدہ نہیں پہنچے گا, عذاب سے اسے بچا نہیں سکے گا. دو چیزیں اور بیان کی ہیں اللہ کے نبی نے, کیونکہ موضوع سے مربوط نہیں لیکن میں حدیث پوری عرض کر رہا ہوں. آپ نے کہا اللہ سے بدگمانی, رحمت خدا میں امید کی کمی, دو. تیسری چیز ہے بد اخلاقی, بد اخلاق ہونا, برے طریقے سے پیش آنا. بعض لوگوں کا غصہ ناک پہ چڑھا رہتا ہے, حتیٰ کہ کسٹمر بھی آئے گا تو اس سے تند لہجے میں بات کریں گے. خیر یہ تندی بھی کسٹمر کو دیکھ کے ہوتی ہے, چھوٹا ہو تو تند ہوتی ہے اور بڑا کسٹمر آ جائے تو پھر گڑ, شہد, میٹھا, جو مٹھاس جتنی آ سکتی ہے وہ ساری آ جاتی ہے. جبکہ یہ درست نہیں ہے. خود اگر سمجھے اخلاقی نقطے سے ہٹ کے کاروباری اخلاق کے لیے بھی مضر ہے. آنے والا کسٹمر گاہک جو ہے وہ ایک روپے والا ہو یا سو روپے والا ہو, لاکھ والا ہو یا ہزار والا ہو, کسٹمر برابر ہونا چاہیے, اخلاق سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, عدالت ہونی چاہیے. ایک دکاندار کا جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا, عرض کرتا ہوں, ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے. اللہم صلی اللہ, ایک درود پڑھیں پھر تھوڑا تھوڑا سا حرکت کریں تاکہ دوبارہ زحمت نہ دیں. میرے ایک دوست ہیں ان کی دکان پہ, وہ اکثر خواہش کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں, تو میں ایک دفعہ گیا ان کی دکان پہ, گرمی کا موسم تھا, پنکھا لگا ہوا تھا, تو ان کے کاؤنٹر کے سامنے اے سی کی جگہ بنی ہوئی تھی, لیکن اے سی لگا ہوا نہیں تھا. تو میں نے کہا اے سی لگا ہوا تھا پہلے؟ کہتے ہاں میں نے لگایا تھا. کہ پھر میں نے اتار دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جب میں نے اے سی لگایا تو میں نے پھر یہاں وہ بھاری سا پلاسٹک لگا دیا, تو اس اے سی کا نتیجہ ہی نکلا کہ میرا 5 روپے اور 20 روپے والا گاہک اندر نہیں آنے لگا, کیونکہ اسے ہو رہی تھی کہ یار اس نے اے سی لگایا ہے, خواہ مخواہ میں 5 روپے کے لیے اندر جاؤں گا, اس کا وہ کولنگ بھی اس کی خراب ہوگی, پتہ نہیں وہ اس دکاندار بھی بیچارہ ناراض ہو, 5 روپے کے لیے تم نے میرا نقصان کیا. کہتا جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس 5 روپے اور 20 روپے والا بندہ نہیں آ رہا, تو میں نے اے سی اتار دیا. میں نے کہا میں گرمی برداشت کروں, لیکن اس کے لیے جو میں نے جگہ کھولی ہوئی تھی, میرے پاس جو وہ کم پیسوں والا بندہ آ رہا تھا اپنی ضرورت وہاں سے پوری کر رہا تھا, جب میں نے اس کو نہیں آتا دیکھا تو میں نے وہ اتار دیا. تو میں نے اس سے کہا یار تمہارے دکان پہ آنے کا میرا مقصد پورا ہو گیا, مجھے سبق مل گیا کہ تمہاری زبان سے اللہ نے, یہ معرفت کا ایک جملہ ہے, یہ معارف ہیں. اس نے لحاظ کیا اپنی آسودگی اور اپنی آسائش کو, اس نے اس کو ختم کیا اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا. چونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے, اس دکاندار کا اخلاق اچھا ہے, تو اس علاقے کے سب لوگ اس کے پاس آنا پسند کرتے ہیں. تو اب اس نے اپنی سہولت کے لیے اسی لگائے, تو دیکھا وہ چھوٹے وہ نہیں آئے. اور اس نے خود مجھے کہا کہ آغا صاحب میرا اصل فائدہ بڑے گاہکوں سے ہے, چھوٹے والوں سے میری سیل چل رہی ہے بس روز کی, باقی میرا اصل پروفٹ تو بڑوں سے ہے. اے سی لگانے سے میرے پروفٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا تھا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرا وہ جو چھوٹا گاہک ہے وہ نہیں آنے لگا. بچے آتے تھے انہوں نے دیکھا, تو میں کہتا میرے جو دکان کے لڑکے ہیں, ایک آدھ دفعہ انہوں نے جملہ بھی کہا, ایک بچہ آیا اس نے 10 روپے کا بسکٹ خرید کے جانے لگا, تو میرے دکان کے لڑکے نے کہا 10 روپے کے لیے ہماری کولنگ خراب کر دی. کہتے مجھے احساس ہوا میں نے اتار دیا. غرض بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے, توبہ و استغفار کے بعد بھی سزا ملے گی, بد اخلاقی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ مومنین کی غیبت ہے. اگر مومنین کی غیبت کی تو پھر یہ توبہ و استغفار سے ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے, اس کے لیے ان مومنین کا راضی ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ ہم جو خدا کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں, ہماری بدگمانی گود کے بچے کی ماں کے بارے میں بدگمانی کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے گود کا بچہ ماں باپ سے بڑا بدگمان ہوتا ہے. کب؟ اس کی ناک بہنے لگی, ٹیشو سے پکڑ کے ناک صاف کی. جو ہی ٹیشو سے پکڑ کے ناک صاف کی تو اسے اذیت ہوئی نا, تھوڑی سی تکلیف ہوئی, اس نے چلا کے رونا شروع کر دیا جیسے اس کی کوئی قیمتی ترین دولت اس سے چھین لی گئی ہے یا اس پر کوئی ظلم کا پہاڑ ڈایا گیا ہے. بچے کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ جو معمولی سی تکلیف تھی اس کو دیکھ رہا ہے, اسے وہ تکلیف نظر آ رہی ہے, لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ گندگی ہے, اس گندگی کا صاف ہونا ضروری ہے. جو مجھ پر اور آپ پر بعض اوقات تکلیف آتی ہے, پروردگار جانتا ہے ہم نہیں جانتے. مسئلہ یہ ہے جو اس قرآن نے بھی کہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے, تمہیں تو معلوم نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, 5 دن کے بعد تمہاری زندگی میں کیا کس قسم کی تبدیلی آنے والی ہے, تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تمہیں نہیں معلوم. اللہ جانتا ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب جب نہیں جانتے تو میرا اور آپ کا پروردگار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس گود کے بچے اور ماں والا ہے. ماں کو تو پتہ ہے کہ ناک سے گندگی ہے, صاف کرے گی. ماں کو پتہ ہے کہ اگر اس نے بول و براز کیا ہے تو صاف کروانا ہی کروانا ہے, اس کا ڈائپر چینج کروانا ہی کروانا ہے. اب اس کو چینج کروائے تو وہ روئے گا, چلاتا ہے, فریاد کرتا ہے, جیسے کوئی دنیا جہان کا ظلم اس کے اوپر کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب کچھ دیر بعد صفائی کروا دی, اب اس کے بعد بیٹھ کے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے, اسے لگتا ہے کہ پہلے والی حالت سے یہ ذرا بہتر ہے. بعد میں اسے سمجھ آتی ہے. میرا اور آپ کا معاملہ اسی طرح کا ہے. پروردگار کے کیے گئے فیصلے, بعض اوقات کوئی تکلیف آ جاتی ہے, کوئی اذیت آ جاتی ہے, کسی جگہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے یہ کیا ہو گیا, اور کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس نقصان کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. جب سمجھ میں آتی ہے تو اسی گود والے بچے کی طرح ہم بھی بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, شکر ہے کہ وہ اس فائدے کے پیچھے نہیں پڑے, وہی نقصان اچھا تھا. کیونکہ جن جن کو وہ والا فائدہ ہوا تھا آج ان کا حشر دیکھ لو. قارون کو دیکھ کے جب قارون گزرا ہے نا,
تو اس کے پروٹوکول کو دیکھ کے، اس کی شان کو دیکھ کے، اس کی سواریوں کو دیکھ کے، اس کے خدمتگاروں کو دیکھ کے، بنی اسرائیل کے جو سادہ لوگ تھے جن کی عقل ذرا کم ہے، وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے اللہ شان تو پھر قارون کی ہے، زندگی تو قارون گزار رہا ہے، ہم تو بس گزارا کر رہے ہیں، ٹھاٹ تو قارون کے ہیں جناب، پروٹوکول تو دیکھو، گزرنے کا انداز تو دیکھو، یہ گزرتا ہے تو ہٹو بچو ہو جاتی ہے، یہ آتا ہے تو پھر لوگ کیا اس کے لیے احترام میں کر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سادہ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے جی، قارونیت کی تعریف عموماً عقل کے کم لوگ ہی کرتے ہیں، آج کے دور بھی اسی طرح ہے، آج بھی قارونیت کس سے اچھی لگتی ہے؟ جس کا یہاں سے معاملہ ذرا کم ہو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جب سورہ قصص جگہ پڑھیے گا، جب سادہ لوگوں نے قارون کے ٹھاٹ باٹ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا اور ان کے دل میں خیال آیا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم تو اسی طرح ہم بھی ہو جاتے، تو وہاں صاحبان عقل نے ان سادہ لوگوں سے کہا خبردار یہ مت سوچو، اس طرح سے مت سوچو، پروردگار کے بارے میں بدگمانی مت کرو، یہ درست نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ دن بعد جب قارون دھس گیا، جب قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا، تو تب جنہوں نے پہلے کہا تھا نا کاش ہم بھی ایسے ہوتے، وہ سادہ عقل والے فوراً کہنے لگے شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ورنہ تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دھنس جاتے، ہمارا اجر ہمارا انجام بھی یہی ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ پس بدگمانی پروردگار کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس چھوٹے بچے اور ماں والی مثال بہت خوبصورت ہے، آج اگر اس مثال پہ آپ غور کرتے جائیں، میری اور آپ کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہیں۔ جب ہو رہا تھا یہ واقعہ، میں نے دعاؤں کے اندر ایک جملہ پڑھا ہے، پروردگارا تیری ان نعمتوں کا شکر کہ جب وہ مجھ پر نازل ہوئی تو میں نے ان کو بطور نعمت کے نہیں دیکھا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے نعمت نہیں سمجھا تھا، جب وہ نازل ہو رہی تھی تو مجھے تو زحمت لگ رہی تھی، لیکن اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگارا تیری ان نعمتوں کا شکر کہ جب وہ نازل ہوئی تو میں نے ان کو بطور رحمت کے نہیں بطور زحمت کے دیکھا تھا۔ بعد میں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، وہ زحمت نہیں تھی، وہ رحمت تھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے چھوٹے بچے کی ناک صاف کروائی، اسے لگا مجھے تکلیف ہوئی ہے، تکلیف پہ چلانے لگا، لیکن ماں اس کے چلانے کو نہیں دیکھتی، ماں کو پتہ ہے کہ اس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس تکلیف کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ڈالے گا، پتہ ہے پروردگار کو بندے نے اپنے اس فہم کے مطابق چیخے گا چلائے گا، وإلا اگر بندہ سمجھدار ہوا تو صبر کرے گا، اور اگر اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوا تو شکر کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہ بس اللہ کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کے لیے سادہ سادہ سا فارمولہ ہے، خدا کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے لیے کیا کریں؟ انسان، میں اور آپ، جب بھی ہم اپنی زندگی کی طرف نگاہ کریں، جب بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے دوستوں کو، جب بھی ہم دیکھیں، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ سے بدگمانی کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بندہ یہ چیک کرنا شروع کرے کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اس کو سوچنا شروع کرے۔ جب سوچنا شروع کرے تو پھر انسان اللہ کے بارے میں بدگمانی کے منزلیں آگے طے کرتا جائے گا، نیچے پستی کی طرف چلتا جائے گا۔ اگر اس کا الٹ کر لیں، جب بھی شیطان، جب بھی ابلیس میرے اور آپ کے ذہن میں خیال ڈالے کہ تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، تو اس خیال کو جھٹک کے فوراً یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ ایک تاجر کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے اس نے کہا کہ مولا میں تو برباد ہو گیا، میں تو روڈ پہ آ گیا، یہ اب آج کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا مولا میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ، مفلس ہو گیا، کلاش ہو گیا، اچھا کیا ہو، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا کروں، میں اب سخت پریشان ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا، امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ اشعار پڑھے، اس اشعار کا مفہوم کیا ہے؟ تمہیں جب پروردگار نے دیا تھا جس طرح تم اس وقت راضی اور خوش تھے, اب جب اللہ نے تم سے لیا ہے تو تمہیں اب بھی راضی اور خوش ہونا چاہیے, تمہیں آمادہ ہونا چاہیے, تمہیں کہنا چاہیے بار الہ میں تیرا بندہ ہوں, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, میں نے سنا حدیث قدسی میں, اگر میرے اس نقصان پر تو راضی ہے میں آمادہ ہوں, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہوون, ہے واو واو نون, ہوون ہوون کہتے ہیں آسانی کو, ایسی آسانی جو انسان برداشت کر سکتا ہے, ایسی آسانی جو انسان برداشت کر سکتا ہے. میں اور آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ کربلا. امام حسین علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا, ہوون الیہ یا ربی, بار الہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے, یہ میرے لیے بہت آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, کیونکہ جب تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے حسین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, چونکہ تو دیکھ رہا ہے تو میں راضی ہوں, کیونکہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. جانتے ہیں جملہ کب کا امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے مقتل الحوف, جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا, بچہ حسین کے ہاتھوں میں پلٹا ہے, اصغر کے جنازے کو لے کے جب پلٹے ہیں تو امام نے یہی جملہ کہا ہے, حَوِّنْ إِلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ أَنْتَ تَنْظُرْ. بار الہ تیرے حسین کے لیے یہ مرحلہ بھی آسان ہے, کیوں؟ کیونکہ تو دیکھ رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں چھٹے امام نے اس سے کہا, جب تمہاری زندگی میں آسودگی تھی, جب اللہ نے تمہیں وسعت دی تھی, اس وقت جس طرح تم خوش تھے راضی تھے, تمہیں اس حالت پہ بھی راضی ہونا چاہیے, تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری زندگی میں آنے والی مشکلات کو پھر تمہارے لیے آسان کیا, تمہارے لیے وسعتیں فراہم کی ہیں. قرآن نے کہا نا, انما العسر یسرا فانما العسر یسرا, جان لو, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اگر مشکل آئی ہے تو آسانی بھی آئے گی. لہذا پروردگار سے حسن ظن رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب بھی اپنی زندگی کی طرف نگاہ کرے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے, نہیں ہے کہ پیچھے جائے گا تو مشکل بنے گی. میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی کب؟ جب بیوی دیکھنا شروع کرے کہ اس کے شوہر میں کیا کیا کمی ہے, کمی دیکھنا شروع کرے, کیا نہیں ہے اس کے شوہر میں, مسئلہ شروع ہو جائے گا, بدگمانی شروع ہو جائے گی. شوہر کا بھی اسی طرح سے, اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں بیوی میں عیب کتنے ہیں, مشکل میں آ جائیں, زندگی میں تلخی آ جائے, ضرورت اس امر کی ہے بدگمانی, اگر پروردگار کے بارے میں بدگمانی سے نکلنا ہے. جب بھی اپنی زندگی پر نگاہ کریں تو اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کچھ دیا ہے. دوسری بات, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کریں. انسان کو جب اپنی تکلیف آئے تو انسان کو دیکھے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں بھی تو لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ تنگی میں بھی تو لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جب یہ دیکھے گا تو بدگمانی سے نکل آئے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب موضوع یہ ہے کہ خدا سے حسن ظن رکھنا ہے. اگر کسی کو یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا, اس کی زندگی کی تگ و دو عادی ہو جاتی, نصف ہو جاتی, اور وہ اس پر زور دیتا ہے. اب ایک حدیث ہے, حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں, تمہیدن ایک نقطہ عرض کروں. ایک حدیث میں اس طرح سے جملہ آیا ہے, قدرت الہی بندے کے گمان کے مطابق چلتی ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ کی قدرت اس کے ساتھ اسی طرح سے چلتی ہے. بندہ اگر گمان کرتا ہے کہ نہیں بڑی مشکل آئے گی تو آئے گی, فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوگا کہ فیوچر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ بنے گا, اگر یہ مشکل آ گئی, اگر ایسا ہو گیا, اگر ایسا ہو گیا تو ہوگا, پھر ہوگا, گمان جیسا کر رہے وہ ہوگا, قدرت الہی اسی طرح سے چلے گی. اگر انسان کا گمان حسن ظن پر مبنی ہو, اس سے پریشانی ہی نہیں ہے. بعض اوقات کسی ایسے بندے کو بھی جو پروردگار پہ توکل کرتا ہے اور نسبتاً اس کی زندگی آسانی میں ہے, یا وہ کم سے کم سکون میں ہے, اس کے ساتھی جو عموماً اپنی زندگی سے پریشان ہوں, وہ اس سے سوال کریں, یار کیسے ہوگا ایسا, آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں جناب, وہ خود ایسا نہیں کر سکتا, اس نے کسی پہ تکیہ کیا ہوا ہے. میں سادہ مثال عموماً دیتا ہوں, اگر کسی کو پتا چلے کہ حبیب بینک جو ہے اس نے اس کے اخراجات اور اس کے مستقبل کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس بندے کو کبھی پریشان دیکھے گا کوئی؟ نہ، اس پتا حبیب بینک نے ذمہ داری لے لی، اللہ اکبر، حبیب بینک پہ اتنا اعتماد، اور اللہ نے جو ذمہ داری لی ہوئی ہے، خدا نے جو کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو جس نے پروردگار کی قدرت پہ تکیہ کیا ہو، جس کی پشتبان اللہ کی ذات ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تفویض کر دیا اپنے امر کو پروردگار کے لیے، اسے پھر پریشانی نہیں ہوتی، اسے نقصان آ جائے اس کا کوئی نہ رہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں آتے۔ خولی نے یا سنان نے یہ جملہ کہا ہے، یا انہی ملونوں میں سے کسی ایک نے، بعد میں جنگ کربلا کے بعد کوفہ میں کسی جگہ بیٹھے بات ہو رہی تھی تو حسین ابن علی کا تذکرہ آیا، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے حسین کے چہرے سے زیادہ مطمئن چہرہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، مصیبتیں حسین پر آتی جا رہی تھی اور حسین کے چہرے کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور آخری جو جملہ اس نے کہا، کہتا ہے میں نے آخری وقت میں حسین کو دیکھا، حسین کا چہرہ خون آلود تھا لیکن اطمینان پھر بھی چہرے سے جھلک رہا تھا، مطمئن ہے، اطمینان ہے، کیوں؟ بھروسہ اس کی ذات پہ، جس نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو وہ ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر کچھ باقی ہے تو وہ ذات پروردگار باقی ہے، جس نے خود کو ذات پروردگار کے ساتھ جوڑ لیا وہ باقی رہے گا۔ حسین ابن علی نے جوڑ لیا تھا، آج آپ کے سامنے ہے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے 25 سے 30 لاکھ لوگ جائیں گے اور حسین ابن علی کے حرم میں جانے کے لیے کروڑوں لوگ جائیں گے۔ یہ حسین کا تقیہ تھا جو پروردگار کی قدرت پہ کیا، یہ حسین کا اعتماد تھا جو پروردگار پہ کیا، یہ توکل تھا جو مولا نے 61 ہجری میں اللہ پہ کیا تھا، آج پروردگار اس توکل کا جواب دے رہا ہے، یہ جواب پروردگار ہے۔ یہ جو دیوانہ وار کروڑوں لوگ حسین کے روزے کی طرف جائیں گے، یہ اللہ کا جواب ہے، میرے اور آپ کے لیے واضح جواب ہے، دیکھو میرے بندے نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، آج دیکھو میرے بندے کے ساتھ، حسین نے اپنا ایک دل مجھے دیا تھا، میں نے آج کروڑوں دل حسین کو دے دیا۔ صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ اب ایک حدیث ہے، تین حصوں میں طویل ہے، میں نے اس کا تیسرا حصے کا انتخاب کیا جس میں تاکید کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کے بارے میں اپنے گمان کو ٹھیک کریں، آپ دیکھیں آپ کی جو کوششیں ہیں وہ آدھی ہو جائیں گی، آپ جتنا وقت لگا رہے ہیں، نہ آرام نہ سکون، صبح گئے رات دیر سے آئے، فجر کی نماز بھی نہیں، بچوں کو ٹائم بھی نہیں، ایک ایسی دوڑ میں لگ چکا ہے، نہ اپنی زندگی کا کوئی خیال ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں دوڑ میں ہے، کیا کرنا ہے؟ قارونوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جو قارون اس وقت قارونیت کے بڑے بڑے سمبل معاشرے کے اندر موجود ہیں، میں نے بھی ان جیسا بننا ہے، قارونیت کا مقابلہ کرنا ہے، قارونیت کے ساتھ چلنا ہے، قارون جیسے ٹھاٹ باٹ کو اپنانا ہے، اس لیے دوڑ لگائے گا، دوڑ لگائے گا، کتنی دوڑ لگائے گا، کب تک دوڑ لگائے گا؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو کثرت کی دوڑ میں لگ جاتا ہے اس کی دوڑ قبر کے گڑے پہ ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ختم ہوتی۔ جو کثرت کی دوڑ میں لگ جائے گا تو پھر مطمئن رہیں، یہ دوڑ ختم ہونے والی نہیں ہے، مت سوچئے گا بس اگر اس لیول پہ آ گیا نا میرا کاروبار، میری دولت، میرے رہن سہن کا ٹھاٹ باٹ، بس یہاں آ گیا تو ختم، بس آپ دیکھیں گا وہاں پہنچ کے اگلا نظر آئے گا، نہیں ختم ہوگی۔ کب ختم ہوتی ہے تکاثر؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی دوڑ قبر کے گڑے کی زیارت پہ ختم ہو جاتی ہے، زرتم زیارت کے لیے، دیکھے گا جب پہنچے گا اپنے قبر کے گڑے پہ تب پتا چلے گا کہ اچھا ادھر ختم ہوئی، وہ جس کثرت کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اگر اس کے بجائے انسان اپنا گمان ٹھیک کر لے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تنگی میں مبتلا کرے گا، تو نہیں ہوگا تنگی میں مبتلا، اللہ کے ساتھ گمان ایسا رکھا ہوا ہے. اب حدیث سماعت فرمائیں. اب اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قسم کھا کے بیان کیا ہے. رسول خدا کہتے کافی ہے, قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ باقی بات اتنی اہم ہے تاکہ جب آگے لوگوں تک منتقل ہو تو وہ متوجہ ہو جائیں کہ اگر رسول قسم کھا کے کہہ رہے تو بہت اہم بات ہے. یا کم سے کم قسم اس جگہ کھائی جاتی ہے جہاں بات کی طرف لفٹ نہ کرنے کا چانس موجود ہو. ایک درود پڑھ لیں گے رسول خدا کے ذات اقدس پر. بس اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قسم, خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. جس مومن نے بھی اللہ سے متعلق نیک گمان رکھا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. جس مومن نے بھی اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. کیونکہ پھر اللہ کے نبی وجہ بتا رہے, کیونکہ خدا کریم ہے, تمام بھلائیاں اس کے پاس ہیں, اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک مومن اس کے متعلق اچھا گمان رکھے, اس سے امیدیں وابستہ رکھے اور خدا اس کے امیدوں اور گمان پہ پورا نہ اترے. اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے, میرا مومن میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے, میں اس کے امیدوں پہ پورا نہ اتروں, اللہ حیا آتی ہے اللہ کو اس بات سے. اللہ غیور ہے, غیرت کرتا ہے. اس کے بندے نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا, اب آگے اللہ غیرت کرے گا. میرے بندے نے جب مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کیا ہے تو اب اسے خدا نے رسوا نہیں ہونے دینا, اسے ایسی مشکل میں نہیں آنے دینا جو وہ سب برداشت نہ کر سکے. پس اگلے جملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہذا اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور اس کی طرف رغبت کرو, اپنے گمان کو درست کرے. یہ جو بعض اوقات بچوں کے فیوچر کا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے واجبات تک ادا نہیں کرتے بچوں کے بارے میں گھبرا کے, درست نہیں ہے. جس پروردگار نے آپ کو سنبھالا ہے کیا آپ اس پروردگار سے اتنے مایوس ہو گئے کہ آپ کے بچے کو نہیں سنبھالے گا؟ کیا مطلب, جس نے آپ کو دیا آپ کے بچے کو نہیں دے گا؟ اگر جس نے آپ کو دیا ہے, اب بعض اوقات یہ میں نے سنا ہے کوئی نہیں ہم گزر جائیں گے بچے دے دیں گے بعد میں واجبات, سنیے گا, جس اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے پلٹ کے اس اللہ کو نہیں دیا, بچوں کو تو آپ دے کے جا رہے ہیں, انہوں نے کیوں دینے اللہ کو؟ پھر نہیں ہوتا ایسا. نمازیں تک نہیں پڑھائیں گے مطمئن رہیں. ایسے ہزاروں واقعات ہیں, باپ گزر گیا نمازیں باقی تھیں, نمازوں پہ کیا خرچ آتا ہے؟ خمس تو پھر جان نکلے گی. نماز نہیں پڑھائی باپ کی, روزے نہیں رکھوائے, اور جب پوچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نمازوں اور روزوں, وہ لوگ جو نسبتاً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور ذریعے کا نہیں ہوتا, ان سے پوچھا ایک سال کی نماز پڑھانی کتنے پیسے لیں گے, اتنے پیسے, تو کنسیشن کی بات شروع کرتے ہیں, پر کم کرے, دس سال کی پڑھانی ہے. اللہ اکبر. ابا جب گئے اس دنیا سے تو وہ جو محبتیں رغبتیں چاہتے رخصت. لہذا یاد رکھیں جس رب نے آپ کو دیا, آپ تو شاہد ہیں, آپ تو خود اپنے اوپر گواہ ہیں, ہم خود اپنے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جب ہم نے اس رب کو اس کے واجب کردہ حقوق ادا نہیں کیے, کیا امید رکھتے ہیں کہ بعد میں اولاد نے کرنا؟ ایسا نہیں ہوگا. اپنا گمان درست کریں. جس نے اپنا گمان درست کیا, یاد رکھیں اللہ کے بارے میں نیک گمان کرنے کی تاکید ہے. مرنے کے وقت حالت احتضار کے مستحبات میں سے ایک مستحب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھو, امید رکھو کہ اللہ معاف کرے. اس کا منفی نہ لیجیے گا, چلو ٹھیک ہے مرنے کے وقت جا کے کر لیں گے, نہ یہ مجبوری کا علاج ہے, چالاکی کا نسخہ نہیں ہے کہ بندہ کہے چلو. اگر جو ایسا سوچ کے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے تو پھر وہ موقع ہی نہیں آئے گا, نہیں آتا موقع. حسن ظن, اللہ سے حسن ظن رکھنا اس قدر اہم ہے. مرنے کے بعد کیا ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اب کیا عمل ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد خود کوئی عمل کرے, انسان خود کوئی عمل کرے اور اس کو اس کا اجر دیا جائے؟ مرنے کے بعد عمل کر سکتا ہے انسان؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا, جو مجھے لگ رہا ہے, اکثر میں یہ بات کہتا ہوں جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں یا کوئی عنوان کوئی نقطہ بتاتے ہیں, تو ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے حاضرین کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہمیں اساتذہ کہتے تھے صلوات پڑھا کے چیک کر لو, پتہ چلے گا کہ حاضرین کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. ایک صلوات پڑھیں تو اندازہ ہو. مرنے کے بعد عمل ختم, عمل نہیں کر سکتے مرنے کے بعد. چلیں مرنے کے بعد کو چھوڑیں, جس وقت قیامت میں روز حساب ہوگا, جب قیامت کے دن نتائج کا اعلان ہونا ہے, اس وقت کیا کوئی انسان عمل کر سکتا ہے؟ وہاں کوئی عمل کرے دو رکعت مثلا کہے فرشتوں سے دو رکعت نماز پڑھ لوں تاکہ مجھے اللہ اس کا اجر دے دے, کر سکتے ہیں قیامت کے دن؟ توجہ ہے اذان محترم, تھوڑا سر ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا. کیا قیامت کے دن کوئی شخص فرشتوں سے اجازت لے کے یا کوئی پاس لے کے یا کوئی سفارش کروا کے دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کو اس کا اجر ملے؟ نہیں, نہیں مل سکتا. کیوں؟ ختم ہو گیا عمل کا سلسلہ. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے, عمل ہے, عمل کرے گا اور اجر بھی ملے گا, اور وہ عمل ہے اللہ سے حسن ظن رکھنا. قیامت کے دن روز محشر روایت ہے, ایک شخص کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا, اس کے اعمال کے ترازو پر ڈالا جائے گا, اور اس کے بعد جب ترازو میں گناہ بھاری ہو گئے تو اب جہنم کا فیصلہ ہو گیا. بے شک عارضی قیامگاہ کے طور پہ کچھ عرصہ جہنم میں رہنا ہے, اس کے بعد جنت جانا ہے. جہنم کا اعلان ہوا, فرشتوں سے کہا کہ لے کے چلو جہنم کی طرف. دو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے چلنے لگے. جب لے کے چلنے لگے تو یہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھنے لگا. فرشتوں نے کہا مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا, ابھی تک اسے گمان ہے. کہتے مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے جہنم میں ڈالے گا. روایت کہتی آواز ہے قدرت آئے گی, روکو اسے, میرا بندہ مجھ سے ابھی بھی حسن ظن رکھتا ہے, ابھی بھی مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے. میری قدرت حیا کرتی ہے اس بات سے کہ میں اس کے گمان پہ پورا نہ ہوتا. بس عزیزان محترم, اللہ کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. میں نے دو تین چار راستے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اللہ کے بارے میں بدگمانی کی پہلی سیڑھی یہی سے شروع ہوگی, اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے, بدگمانی کا آغاز ہو جائے. جب بھی دیکھیں اپنی زندگی میں اس نظر سے دیکھیں کہ کیا ہے, اپنے بچوں کو بھی اسی عادت یہی عادت ڈالیں. ورنہ بچے گئے اسکول کالج میں گئے, دوسروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھے, معذرت کے ساتھ میرے منہ سے لفظ ہی قارونیت کا نکل جاتا ہے, ٹھاٹ باٹ دیکھ کے آئے بچے آ کے گھر میں, بھائی یار نہیں ہمیں بھی اوپر جانا ہے, ہم نے بھی ایسا کرنا ہے, ہم نے بھی ویسا کرنا ہے. نہ, کثرت کی دوڑ میں مت پڑیے گا. آسودگی سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے, لیکن کثرت کی دوڑ میں مت پڑے, ختم نہیں ہوگی. قبر کے گھڑے پہ حتی زرتم المقابر, لہذا بدگمانی سے نکلیں, اللہ پہ حسن ظن رکھے. انسان جیسا گمان کرے گا اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ویسی ہی چلے گی. پس عزیزان محترم, دوسرا جو حصہ ہے سوء ظن کا, بدگمانی کا, بس اس کا عنوان عرض کر دیتا ہوں, باقی ہم انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. انسان مخلوق سے جب بدگمان ہو, خالق سے بدگمانی گناہ کبیرہ ہے, مخلوق سے بدگمانی بھی حرام ہے. بدگمانی کیا ہے, بس اس کی تعریف آج سن لیں. کسی کا وہ فعل جس کی اچھی توجیہ ممکن ہے, مثلا کسی کے فعل کو دیکھا سنا, اس کی کوئی اچھی کوئی دلیل بن سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ایکسکیوز بن سکتا ہے, اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے. اگر انسان اس کی اچھی توجیہ کر سکتا ہو, بجائے اس کے کہ اچھی توجیہ کرے, اگر وہ اس کی بری توجیہ کرے, اس کے بارے میں اس کو برا ایک توجیہ بھی کرے اور اس کے اوپر ڈٹ جائے, اس کو مطمئن نہیں یہی مسئلہ ہے, بتا چلا کہ فلاں نے یہ کیا ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے, تو یہ کہے نہیں شاید اس لیے کہا ہوگا, شاید اس وجہ سے کہا ہوگا, نہیں نہیں شاید اس وجہ سے کیا ہو, یعنی کوئی اچھی توجیہ کرے, کوئی اچھی وجہ نکال لے. اگر بندہ کسی کے عمل کسی کے فعل کے بارے میں کوئی اچھی وجہ نکال سکتا ہے, ممکن ہے, اگر وہ اس اچھی توجیہ کو چھوڑ کر اس کی غلط توجیہ کرے اور اس پر جم جائے, تو یہ مسلمان کے حق میں بدگمانی ہے. اور یہ حرام ہے, یہ فعل حرام ہے. لہذا جب بھی ممکن ہو کسی کی کمی خوتا خطا سامنے آئے تو کوشش کی جائے اس کی کوئی اچھی توجیہ کر دے. نہیں شاید اس لیے کیا ہوگا, میں انہیں جانتا ہوں, آپ کو پتہ ہے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تو نہیں نہیں ایسا نہیں, اس نے اس لیے کہا ہوگا. فلاں آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا, نہیں اس لیے کہا ہوگا. فلاں کو دیکھا اس نے یہ کام کیا ہے, وجہ تلاش, نہیں شاید اس لیے کیا ہوگا. کل کی مجلس میں عرض کروں گا تین روایات. ایک آخری جو روایت کل اگر ممکن ہوا وقت میں دامن میں گنجائش ہوئی, تو امام رضا علیہ السلام نے کتنی اچھی توجیحات کر دی, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امام نے اس قدر توجیح کی ہے. لہذا مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے. بس زیادہ محترم, یہ بدگمانی کا موضوع چونکہ یہ ہماری تین مجالس ہیں تو کوشش کی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ موضوع تین مجالس میں پورا نہیں ہو پائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ خلاصہ کل کر کے موضوع کو کسی شکل میں آپ کے سامنے تمام کریں. درود پڑے گا محمد و آل محمد. تہران کے ایک عالم دین کو کسی گاؤں سے مجلس کے لیے کال آئی, انہوں نے کہا آغا صاحب مجلس رکھی ہے بی بی سکینہ کے پرسے کے لیے, تو آپ تشریف لائیں گے. انہوں نے حامی بھری, انہوں نے بتایا کہ گاؤں ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ تھوڑے سے ہوں گے, بچے ہوں گے, کوئی بہت عالیشان مجلس نہیں ہوگی, ہم آپ کی خدمت بھی کوئی بہت خاص نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پچھلے ٹائم ان کو تہران کے کسی بڑے تاجر کا فون آیا. تاجر نے کہا کہ آغا کل فلاں ٹائم پہ ایک مجلس ہے جس میں تہران کی ساری اشرافیہ ہوگی, آپ کو اس مجلس میں دعوت دی جا رہی ہے, آپ وہ مجلس پڑھیں. آج صاحب نے کہا میں معذرت میں وہ گاؤں ہے وہاں ٹائم دیا ہے. تو چونکہ یہ تاجر دوست تھا مولانا صاحب کا, ان سے کہا آغا وہ مجلس ضروری ہے آپ کے لیے, پورے تہران میں آپ کا تعارف ہو جائے گا, لوگ آپ کو پہچانیں گے, آپ کے لیے ضروری ہے. خیر تاجر نے منوا لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا ان کو آپ معذرت کریں, وہ کسی کو بھی بلا لیں گے. انہوں نے گاؤں فون کر کے کہا معذرت میں آ نہیں سکوں گا, کچھ اور مصروفیت ہے. اب رات کا ٹائم تھا, گاؤں فون کر دیا, سو گئے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو میں ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا اور گاؤں کے باہر امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی 4 سال کی معصومہ بھی کھڑی تھی. آپ بی بی کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے اور اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے سکینہ اس گاؤں میں فرش سے عذاب بچھایا گیا ہے, چلو چل کے وہاں جا کے پرسہ دے. کہتے میں بیدار ہوا, آدھی رات کا وقت تھا, مجھے سمجھ آ گئی بات کی, میں نے فوراً گاؤں والوں کو فون کیا. چند دفعہ کے بعد انہوں نے کال اٹھائی تو میں نے کہا میں صبح مجلس پڑھنے آؤں گا, آپ کسی اور کو نہ بلائیں. اگلے دن وہاں گئے مجلس پڑھنے. کہتے جب میں نے بیوی کے مصائب شروع کیے تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ اس فرش عزا کا میزبان مولا حسین خود ہیں, ان کی بیٹی کی مصیبت پڑی جا رہی ہے, مولا خود ہیں یہاں پہ. یقیناً بچیوں کے پاس اور خواتین کے پاس بی بی سکینہ بھی بیٹھی ہوئی ہے بابا کے پاس. اجرکم اللہ. بس دو جملے بی بی کی مصیبت کے عرض کر دوں. نہیں معلوم عید فطر کیا, عید قربانی, عید فطر ہی ہوگا. بچی اپنی دو بالیاں لے کر اپنی ماں کے پاس آئیں, کہا اماں جان یہ بالیاں عید کے دن پہننی ہیں. ماں نے کہا لا میری بچی پہناؤں تمہیں. سکینہ کہتی ہے اماں میں چاہتی ہوں بابا کے ہاتھوں سے پہنوں, چاہتی ہوں کہ یہ بالیاں مجھے میرے بابا پہنائیں. لاڈلی ہے امام حسین کی لاڈلی بچی ہے, سینے پہ سونے والی بچی, بالیاں لے کر مولا حسین کے پاس آئی, کہا بابا یہ بالیاں میرے کانوں میں پہنائیں. میرے مولا نے پہنائیں, لیکن جملہ کہوں میرے مولا پہنا رہے تھے. مولا امام وقت ہیں, حجت خدا ہیں, مستقبل سے باخبر ہیں. یقیناً حسین نے جب پہنایا ہوگا تو مولا کو اندازہ ہوگا جتنے پیار سے پہنا رہا ہوں یہ بالیاں اتنی ہی سختی کے ساتھ اتاری جائیں گی. پس عزاداران مولا جس وقت اعلان ہوا صدا بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا, سکینہ کو معلوم ہوا بابا جس دنیا سے چلے گئے, بابا سے سنا تھا, گھر میں دیکھا تھا جس کا باپ سر سے اٹھ جائے ان بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیرا جاتا تھا, بابا کو دیکھا تھا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے, گھر میں تذکرے سنے تھے دادا علی کے کہ عیسائی یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. سکینہ کو لگا شاید ہم پر بھی کوئی دست شفقت پھیرے گا, شاید سکینہ کی یتیمی کا بھی کوئی دلاسہ دے گا. اب بی بی نے دیکھا تو شمر آگے بڑھ رہا تھا, جب دیکھا شمر آگے آیا, بچی شاید یہ سمجھی یہ دست شفقت کے لیے آیا, لیکن جس وقت سکینہ کو تماچا بھالا چند قدم فاصلے پر گری ہے, اٹھ کے گال پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا, بابا آپ سے تو سنا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, بابا آپ کی بچی کو تماچے. عزادارو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک بچی بھاگ رہی تھی اور ایک لعین اس کے کانوں کے گوہر چھیننے کے لیے جا رہا تھا, جس وقت اس نے کانوں کے گوہر چھینچے بچی نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا لیے اور یہ کہا, او لعین اگر تجھے بالیاں چاہیے تھی مجھ سے کہتا میں اتار کے دے دیتی, تو نے ایسا کھینچا شام جانے تک علی حسین کی بچی کے کان زخمی رہے. بس عزاداروں دو جملے اور سن لے, شام کا رستہ ہے, علی کی بیٹیاں اسیر ہو کے جا رہی ہیں, شمر لعین کو مولا حسین سے کوئی سخت دشمنی ہے, سب بچوں کو ماؤں کے ساتھ بٹھایا, حسین کی 4 سال کی بچی کو اکیلا اونٹ پر بٹھا دیا, بیچ میں یہ لعین اونٹوں کو دوڑایا کرتے تھے تاکہ بچوں کو تکلیف ہو, تاکہ اسیروں کو تکلیف ہو. پس عزاداروں ایک جگہ ایسی آئی حسین ابن علی کا سر جس نیزے پر تھا نیزہ زمین میں گڑ گیا, نکالنا چاہا نہیں نکلا, سید سجاد سے شمر نے کہا سر حسین کیوں نہیں نکل رہا, مولا سجاد کی بے ساختہ نگاہ گئی اس اونٹنی کی طرف جس پر سکینہ کو بٹھایا تھا, دیکھا تو اونٹنی پہ سکینہ نہیں تھی, فریاد کی سکینہ کہیں گر گئی ہے. بس علی کی بیٹی اتری, اب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے آئے, پیچھے ایک چند درختوں کا جھنڈ تھا, نخلستان تھا, بی بی نخلستان میں داخل ہوئی. بس آخری جملہ حسین کی بیٹی کی مصیبت کا مولا کو پرسہ دیتے ہوئے مصائب تمام کروں. جب بی بی داخل ہوئی تو ایک عجیب منظر جناب زینب نے دیکھا, دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے, سکینہ ان کی گود میں سو رہی ہے. جناب زینب نے قریب جا کے کہا, اے معظمہ نہیں معلوم آپ کون ہیں, اس بچی کا باپ جب سے گیا ہے ہم نے اس کو سکون سے سوتا نہیں دیکھا, ہماری گود میں نہیں سو پاتی, ماں کی گود میں نہیں سو پاتی, آپ کون ہیں جس کی گود میں سکون سے سو گئی؟ بی بی نے نقاب ہٹایا, کہا زینب ارے میری گود میں تو حسین کو سکون ملتا تھا, حسین کی بچی کیوں نہ سوئے؟
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.